الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف خاص اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز تبلیغ کے حوالے سے ایک مختصر سی بحث ذکر کی گئی کہ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز تبلیغ کے اندر جو واضح فرق تھا وہ ذکر کیا جا رہا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انداز تبلیغ اور آپ کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں جس حکمت کے پہرائے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور آپ کے حکم میں اور آپ کے منع کرنے میں جو حکمت کی پوشیدگی ہے وہ ذکر کی جا رہی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تبلیغ میں نرمی کے پہلو کو جو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھا گیا وہ ذکر کیا جا رہا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس شخص نے مسجد میں آ کر پیشاب کرنا شروع کیا تو صحابہ کرام علی مردوان میں سے چند صحابہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ اس بندے پر ضرب لگائیں اور اس کو مسجد سے باہر کریں، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اس کے پیشاب کو منقطع نہ کرو بلکہ اسے پیشاب کرنے دو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلا کر محبت کے ساتھ اس کے سامنے اس مسئلے کو ذکر کیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ تلاوت کے لیے ہے، ذکر کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے، یہ پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں ہے۔ علماء نے اس حدیث پاک سے اس مضمون کو ذکر کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں جہاں دیگر چیزوں کی وسعت ہے اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یہ بڑا کرم کیا گیا کہ حضور جیسا ایک شفیق نبی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ایک محبت و ایک عظیم شخصیت کو ان پر مبعوث کیا گیا جو احکام کے حوالے سے اپنے احوال کے اندر بھی نرمی اور شائستگی کو ذکر فرماتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بنیادی قول جو آپ کی تبلیغ کا سرنامہ ہے اور عنوانی باب ہے کہ خیر الامور اوسطھا، کہ کوئی بھی کام کرو تو اس میں یاد رکھو کہ ہر کام کے اندر اس کا وسط اور اس کو اعتدال کے طور پر لانا اور اس میں اعتدال کو ملحوظ رکھنا، یہ تمام امور اور تمام کاموں کا اصل حسن اور اس کی اصل خوبی ہے۔ اور یہ یقیناً فطرت اور دور کے عین مطابق بھی ہے کہ ہر چیز کا وسط اور اس کا درمیانہ پن، اس کا اعتدال ہی ہر کام، ہر فعل اور ہر شعبے کی زینت ہوا کرتا ہے۔ جس طرح کی ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر ہم اپنی عمر میں ہی دیکھیں تو بچپن اور اس کے بعد بڑھاپا، اس کے درمیانی وسط جو ہے وہ جوانی کا ہے، تو یقیناً ساری عمر کے اندر وہی سب سے زیادہ حسن و کمال کا باعث ہے. اسی طرح وہ امور جو افراط و تفریط، انتہائی درجے کی لاپرواہی اور انتہائی درجے کی سختی، بلکہ اس کے درمیان جو لاپرواہی سے بچتے ہوئے اور انتہائی درجے کی سختی سے بچتے ہوئے درمیان کا جو امور ہے، وہ تمام امور کے اندر اعتدال اور وسط کا باعث ہوتی ہے. مثال کے طور پر جس طرح عمر کے حوالے سے جوانی انسان کی زندگی کا وسط ہے اور وہ اس کی عمر کا سب سے بڑا حسن ہے، اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کرنا، ایک تو اس میں افراط کا پہلو ہے کہ انتہائی درجے کا بخیل ہو جانا اور سرے سے کسی مال کو کسی غریب کی طرف منسوب نہ کرنا، یا پھر اتنی سخاوت دکھانا کہ پھر خود فقیر ہو جانا اور لوگوں کے سامنے دست سوال کو دراز کرنا. شریعت مطہرہ نے ان دونوں چیزوں کو قبول نہیں کیا، افراط کو بھی اور تفریط کو بھی، اور اس کے درمیان اعتدال کو رکھتے ہوئے اس بات کو ارشاد فرمایا جو سخاوت کا وصف ہے، یعنی اپنے اپنے بچوں کے لیے بھی رکھا جائے اور پھر اس کے اضافی جو چیز موجود ہے وہ پھر غریب رشتہ داروں کو اور دیگر غریب اور ناتوان لوگوں میں خرچ کیا جائے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا بنیادی وصف ہے. دیگر انبیاء کرام کی تبلیغ اور حضور کی تبلیغ کے اندر جہاں یہ بنیادی وصف ہے، وہیں پر دیگر انبیاء کرام کی امتوں کے اندر جو اعتدال کا وصف رکھا گیا ہے تبلیغ کے اعتبار سے، اور حضور کی امت کے اندر جو تبلیغ کا وصف رکھا گیا اس میں بھی اللہ رب العالمین نے بنیادی صفت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا فرمائی ہے. پہلے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور کتاب اور صحائف کو یاد کرنا، اس کو ذکر کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، سابقہ انبیاء کرام میں، سابقہ امتوں کے اندر ان کے نبیوں کو یہ ذمہ داری رہی ہے، لیکن ان کی تبلیغ ان کے علماء کے لیے اس بات پر زیادہ سختی نہیں کی گئی نہ اس کا حکم دیا گیا. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ رب العالمین نے یہ کرم فرمایا کہ وہ آسمانی صحائف اور وہ آسمانی کتاب جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر نازل ہوا ہے اس کو آسان فرماتے ہوئے اس کی تحفیظ، اس کو یاد کرنا آپ کی امت کے اندر بھی منتقل فرمایا. اور پھر جو نیکی کا حکم ہے، نیکی کے حکم جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب ہے کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشر، کہ وہ نیکی کے باتوں پر بشارت دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی طبیعت اس طرف راغب ہو اور وہ بشارات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں. تو یہ منصب اللہ رب العالمین نے پھر حضور کی امت کو بھی عطا فرمایا کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور اس پر بشارت کو ذکر کریں. وہ نذیرہ، اور برائی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور خرافات کو دیکھتے ہوئے جا نبی اس کے عذاب میں تنذیر فرماتا ہے، اس کے عذاب کو ذکر کرتا ہے. تو پھر وہ نہی عن المنکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علماء اور امت کے فرد کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس تبلیغ کو فرض کیا گیا کہ اگر وہ برائی کو دیکھیں تو اس کو روکنے کے مکمل طور پر کوشش کریں. یہ بنیادی بس جس کو ہم شریعت مطہرہ نے ذکر کیا ہے کہ امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، معروف اور اچھے کاموں کی حکم کی طرف، اس کی باتوں کی طرف لوگوں کو بلانا، وہ نہیں عن المنکر، اور وہ چیزیں جو عقائد کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، یا فساد فی الارض کا کسی بھی اعتبار سے اگر باعث بن رہی ہو تو اس سے پھر لوگوں کو باز رہنے کا حکم دینا، یہ شریعت مطہرہ نے ہر مسلمان کی ذمہ داری عائد کی ہے. لیکن یہ اپنے درجے کے اعتبار سے، علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جس کے بارے میں ہر شخص کے سے پوچھا جائے گا اور اسے اس بات کی طرف جو نعمت دی گئی ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنے سامنے برائی کو دیکھا تھا تو اس کے روکنے کے لیے اس نے کیا اقدام کیے، یا اس نے اپنے متعلقین سے متعلق نیکی کے حکم کے لیے کیا معاملہ کیا ہے، اس تفصیل کو درجہ بندی کے اعتبار سے کہ علماء کی، علماء اور غیر عالم، عالم اور غیر عالم کے اعتبار سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے باز رکھنا، اس کے اپنے اپنے احکامات ہیں. پھر علماء کے اندر خود ایک جماعت ہے جہاں علماء میں یہ جماعت مجتہدین کی ہے کہ جو شریعت مطہرہ کے احکام کو براہ راست اپنے علم کے ساتھ اس کو مستنبط کرتے ہیں، اور بعد میں دیگر وہ علماء جو اجتہاد کا مقام نہیں رکھتے، مثلا ناقل ہے، کیونکہ مفتی کی مثال لے لیں یا کسی اور عالم کی مثال لے لیں، وہ مبلغ اور ناقل ہوا کرتا ہے ان علماء کی کتابوں کا، ان کے دلائل کا، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اجتہاد کی قوت عطا فرمائی ہے. اسی طرح عوام الناس کے اندر وہ طبقہ کہ جو علم اور شہرت کے اعتبار سے وہ پختگی نہیں رکھتا جو علماء ان علماء کے پاس ہے جو مبلغین ہیں یا مفتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ باپ ہونے کی حیثیت سے، شوہر ہونے کی حیثیت سے، تاجر ہونے کی حیثیت سے، دیگر اور معاملات کی حیثیت کے اعتبار سے بہت سے شعبے اور بہت سے رشتے اور بہت سے تعلق اس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، اس میں اس کو اس کی اپنی حیثیت کے اعتبار سے نیکی کا حکم دینا ہوتا ہے اور برائی سے باز رکھنا ہوتا ہے۔ اس تفصیل کو ذکر کرنے کے بعد اس کے قاعدے کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے باز رکھنا، اس کو علماء نے فرض کفایہ ذکر کیا ہے، اور فرض کفایہ اس اعتبار سے ہے کہ معاشرے میں چند لوگ ایسے ضرور ہوں کہ جو اہل علم ہوں۔ اب اہل علم سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو علم کے تمام شعبوں پر مکمل طور پر عبور ہو، یا وہ مکمل طور پر پرہیزگار ہوں، یعنی گناہوں سے انہیں بالکل محفوظ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ورنہ صحابہ کرام علی مردوان کو آپ دیکھیں کہ ان پر عصمت کا اطلاق نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں بھی پابند کیا ہے کہ جناب وہ نیکی کا حکم دیں۔ تو لہذا معاشرے کے اندر چند لوگ ایسے ہونا بہت ضروری ہے جو اپنے علاقے کے اعتبار سے، اور آج جو شہر بہت تفصیل کے طور پر پھیل چکا ہے اور کئی اضلاع پر اور کئی بلدیاتی نظاموں کے تحت شہر کی وسعتیں اور آبادی ہو چکی ہے، تو ہر محلے کو لے لیا جائے، ہر محلے کے اندر چند افراد ایسے ہونا ضروری ہے کہ جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے باز رکھیں، ورنہ اگر اس میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ وعید بیان فرمائی کہ پھر اللہ رب العالمین ان پر عذاب کو مسلط کرے گا، اور پھر ان میں ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا کہ جن کے مسلط ہونے کے بعد ان کے لیے سانس لینا اور ان کے لیے اپنی زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گا۔ عام لوگ جو اپنے گھروں کے اندر زندگی گزارتے ہیں، اپنے کاروباری اعتبار کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے جس نیکی کا حکم دینا اور برائی سے باز رکھنا ہے، وہ عبادات میں وہ مشہور عبادات ہیں، جس طرح کہ نماز ہے، روزہ ہے، جھوٹ کی مذمت ہے، زنا کی مذمت ہے، برائی سے غیبت کی مذمت ہے، اس کی مذمت کو، اس کی برائی کو ہر مسلمان خاص و عام اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اس کے دلائل کی طرف اس کی توجہ بھلے نہ ہو لیکن وہ جانتا ہے کہ زنا ایک بری چیز ہے، وہ جانتا ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے، وہ جانتا ہے سچ کے قریب آنا چاہیے، وہ جانتا ہے کہ خیانت بری چیز ہے، وہ جانتا ہے کہ امانت کو قریب لانا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے ہر مسلمان پر اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے، اپنے ماتحت لوگوں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری شدید طور پر عائد ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے گھر میں کسی کو بے نمازی دیکھے تو وہ نماز کا حکم دے، اور کیونکہ اگر وہ کنبے کا بڑا ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بنیادی حدیث جو تواتر کا درجہ رکھتی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت کا نگہبان ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ اپنے ماتحت سے متعلق پوچھا جائے گا، اگر شوہر ہے تو اس سے بیوی سے متعلق پوچھا جائے گا، باپ ہے تو اس سے اولاد سے متعلق پوچھا جائے گا، اگر وہ کنبے کا بڑا ہے تو اسے اس کے ماتحت سے متعلق پوچھا جائے گا۔ صرف اس کا ذاتی طور پر نمازی ہونا، پرہیزگار ہونا یہ کافی نہیں، جب تک کہ وہ اپنے ماتحت کو عبادات کی طرف راغب نہ کرے، اور ان کی برائیوں کو دیکھتے ہوئے جھوٹ اگر وہ بول رہے ہیں تو اس کو فرض ہے باپ کے اوپر یا کنبے کے سربراہ کے اوپر یا ماں کے اوپر اس بات کی گویا کہ فرضیت عائد ہو جاتی ہے کہ وہ جھوٹ کی مذمت کو بیان کرے، برائی کی مذمت کو بیان کرے، یا بچے اگر کوئی ایسا پروگرام جو خرافات اور حرام کام پر مبنی ہے، چاہے وہ کارٹونز کی صورت میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی اشتہاری طور پر کوئی اشیاء کی فروخت کے طور پر کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر ایسے امور یا ایسے کلمات جو فحش اور اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں، جس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں بلکہ برائی کی بات کو ہر مسلمان اس بات پر جانتا ہے، تو گھر والوں پر، اپنے بچوں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے وہ تبلیغ کرنا فرض عین ہے، نہیں کریں گے تو وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان سے باز پرس ہوگی۔ یہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا گویا کہ شعبہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر اس سے اجتناب برتا جائے اور اس سے ہٹایا جائے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ذکر فرماتے ہیں اور اس پر سخت وعید ذکر کی جاتی ہے۔ سب سے بڑی وعید تو اس میں یہ ہے کہ پھر تم پر اگر تم برائی کو دیکھ کر برائی کو منع نہ کرو اور اسے باز لینے کا حکم نہ دو، پھر تم پر اللہ رب العالمین بڑے زبردست ظالم اور جابرین کو مسلط کرے گا، اور اس کی عذاب کی سزا تمہیں دنیا کے اندر دی جائے گی، آخرت کے اندر بھی اس سے پوچھا جائے گا، لیکن دنیا کے اندر خود تمہارے لیے ذہنی اور قلبی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ تمہارے گرد معیشت اور معاشرت کی پریشانیوں کو تنگ کر دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا مسلم باب احمد کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میری امت میں ان لوگوں کو دیکھو جو ظالم کو ظلم، ظالم کو ظالم کہنے سے ڈریں، جس طرح کہ آج کل کا معاشرہ، ہم کو کیا کرنا ہے اگر کوئی بد مذہبیت پھیلا رہا ہے، یہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اگر کوئی بھی چوراہے کے اندر فحش کام کر رہا ہے یا جناب ہماری ہی برادری سے متعلق ہے یا ہماری معاملات سے متعلق ہے، اگر وہ حرام کاموں کے اندر مرتکب ہے، فسق کے اندر مرتکب ہے، ہم اپنے آپ کو خیانت کا مرتکب بناتے، اپنی زبانوں کو روکتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے گھروں کے اندر محدود اور معصور ہو کر رہ جائیں تو ہماری جانیں شاید اس سے بری ہو جائیں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اس طرح ہے کہ وہ تمہاری جانوں تک محدود نہیں بلکہ عمومی طور پر تم پر پھر ظالم اور جابرین کو مسلط کیا جائے گا، اگر تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے زیست اور سکون کے تمام دائرے سخت کر دیے جائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ سید عالم نے فرمایا کہ جب میری امت میں ان لوگوں کو تم دیکھو کہ جو ظالم کو ظالم کہنے سے ڈریں اور ان سے الگ ہو جائیں اور ان سے دور رہیں، تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ان سے اپنے ناطے اور اپنے تعلق کو توڑو اور ان سے دور ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پر آ رہا ہے وہ تم پر بھی آ رہا ہے۔ لہذا جب برائی کو دیکھو تو برائی کو برائی جانتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اس کو روکو اور اس کو منع کرو اور اس پر جو عذاب اور وعید ہے اس کو پیش کرو، اور جب نیکی کا کام ہو اور نیکی کے امور ہو جب تم ان کو دیکھو تو پھر اس کے لیے بشارات، اس کی عظمتوں کو ذکر کرو، فرمائیے تمہارے لیے ضروری ہے ورنہ اللہ رب العالمین کا عذاب تمہارے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور سیدنا ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرتے رہنا ورنہ تم پر تمی میں سے برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے، پھر تمہیں تمہارے نیک لوگ اگر تمہاری عافیت کے لیے، تمہاری کشادگی کے لیے دعا بھی کریں گے تو اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ آج کی جو صورت حال ہے کہ جابر ظالم حکمران ہم پر مسلط ہیں، چور ڈکیت لوگ آج زکات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں، جن کا اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ مذہبی شعبوں کے وزیر بن جاتے ہیں، آج کراچی کے اندر قتل و غارت گری کی جو فکر موجود ہے، آج ہم لوگوں کے پاس جا کے صدقہ خیرات اور لوگوں سے دعائیں کراتے ہیں، تو آج یہ حدیث پاک ہمارے لیے متنبہ اور ہمیں تنبیہ کرتی ہے کہ تم ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے رہنا، لیکن اس میں تمہاری اپنی جماعت کو پرموٹ کرنے کی نیت نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کے لیے تم اس حق کو بیان کر رہے ہو، اور اگر تم برائی کو دیکھ کر اگر منع کر رہے ہو تو کسی پر فوقیت لے جانے کی تمہاری نیت نہ ہو اور اپنے آپ کو شہرت دینے کی نیت نہ ہو بلکہ وہ برائی ہے اور معاشرے کے فساد کا باعث ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے اس کی مذمت کرو، اس لیے کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے امت مصطفیٰ میں پیدا کیا ہے، تو تمہارے اندر تمہارے نبی کی وہ نبوی خصوصیت آنی چاہیے کہ برائی کو دیکھ کر تم صرف اپنے دل میں برا نہ مانو بلکہ تمہارے پاس اگر پوزیشن موجود ہے اپنے متعلقین سے متعلق تو اپنی زبان سے اس کو منع کرو۔ اور سید عالم کی حدیث پاک جو دوبارہ سن لیجئے، حضور شاہ فرماتے کہ تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا ورنہ تم پر ایسے برے لوگ، اگر تم اس چیز کو چھوڑ دو گے تو تم پر ایسے برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے کہ تم اس سے اپنی جان کا چھٹکارا نہیں پا پاؤ گے، یہاں تک کہ اگر تم نیک اور صالح لوگوں کے پاس جا کر اس چھٹکارے کے لیے دعا بھی کرو گے تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو بھی رد کر دے گا۔ تو یہ صورتحال جو نیکی کے حکم کی ہے اس کو گھر سے شروع کیا جائے، اپنے محلے سے شروع کیا جائے، اپنے معاملات سے شروع کیا جائے۔ گھر سے شروع کرنے سے مراد بچوں کی نمازوں کا اہتمام، سچ امانت صداقت اس چیز کا اہتمام یہ بچوں کے ساتھ کیا جائے تاکہ مکمل طور پر ابتدائی طور پر وہ تمام فکر پیدا ہو۔ آج تو دیکھیے جہاں گھر کا ستیہ ناس ہوا ہے وہیں پر جہاں پر تمیزیں حاصل ہوتی ہے، بندے کو فہم حاصل ہوتا ہے، بچے کو اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے، مثال کے طور پر جو ادارے ہیں آج الحمدللہ ہم کھل کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدارس اس خرافات اور مدارس اس برائی سے بہت حد تک محفوظ ہے، جس انداز میں آج ہمارے اسکولس کا نظام ہے، جس انداز میں آج ہمارے کالجز کا نظام ہے، آج آپ دیکھیے پروفیشنل اعتبار سے پورا ایک کاروبار بن چکا ہے، یہ فلاں اسکول ہے اس میں اتنی فیس زیادہ ہے، اس میں اتنی کتابیں پڑھائی جاتی، اس بچے کے اندر فہم کی صلاحیت نہیں، رٹا لگا کر اس کو اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے فلاں ڈے منا کر فلاں نئے نئے طریقے ایجاد کر کے ایک معاشرہ ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ جس میں غریب کو اس پورے طور پر اعتماد دلایا جائے کہ تمہاری حیثیت نہیں کہ تم اس دروازے کے اندر داخل ہو سکو، اور امیر کی اولاد کو اس مکمل طور پر اس بات کی حیثیت دلائی جاتی ہے کہ تم اچھوت قوم کے لوگ ہو اور تم بڑے اعلیٰ قوم کے لوگ ہو، تم اس معاشرے میں پڑھ سکتے ہو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ادارے تمیز دلانے کے لیے ہوتے ہیں، جو شعبے لوگوں کے اندر دیانت کے تقاضے پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کے اندر یہی چیزیں منتقل کر دیں، وہ معاشرہ آج ہم سے مفقود ہو چکا ہے کہ جہاں غریب کا امیر کا بچہ مل کر پڑھ رہا تھا، جہاں جس طرح مسجد کی صفیں استوار کی جاتی ہیں، مسجد کی صف کے اندر امیر اور غریب سب آ کر نمازیں پڑھتے ہیں، جب تک یہ معاشرہ، اس صفوں کی پابندی کا معاشرہ، اس کی نفسیات اور اس کی فکر کو، اگر اس کی حکمت کو ہم نہ سمجھ سکیں، تو یہی خرابیاں ہمارے اسکول، ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے گھر کے اندر بھی یہ تمام چیزیں بپا ہو سکیں گی. لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پڑوس پڑوس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر امیر کا پڑوس ہے تو اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، غریب کا پڑوس ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اسلام نے اس چیز کو قبول نہیں کیا. ہاں، ہر قوم انسانوں کی تقسیم کرتی ہے، انسان نے بھی انسانوں کی تقسیم، اسلام نے بھی انسانوں کی تقسیم کی ہے، اور مذاہب جو انسانوں کی تقسیم کرتے ہیں وہ ذات پات پر کرتے ہیں، دولت اور شہرت پر کرتے ہیں، اور اسلام نے جو انسانوں کی تقسیم کی ہے وہ نیکی اور بدی پر کی ہے، وہ تقوی اور فجور پر کی ہے. تو لہذا تقوی کی بنا پر اور فجور کی بنا پر جو اسلام کی تقسیم ہوئی ہے یہ اصل مدار ہے. اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر ایک شخص اپنے نسب کے اعتبار سے اعلیٰ برادری کا نہ ہو اور اپنے جیب کے اعتبار سے مالدار نہ ہو، لیکن اس کے دل میں تقویٰ ہے، اس کے عمل میں تقویٰ ہے اور وہ پرہیزگار ہے، تو یقیناً وہ تمہارا پڑوسی بننے کا مستحق ہے، وہ تمہاری صف میں تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کا مستحق ہے، تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ استحقاق تمہارے اندر ہونا چاہیے. اس لیے ذات پات کے تمام فرقوں کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے اندر ختم کیا اور فرمایا میں گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے کے اوپر ترجیح دینے والی یہ تمام رسم کو ختم کرتا ہوں، عرب کو عجم پر ترجیح دینے والے کو اور عجم کو عرب پر کمزوری دینے والے ان تمام فروضات اور یہ تمام فرسودات کو ختم کرتا ہوں. اور ایک فکر تمہیں دیتا ہوں کہ ایک تسبیح کے دانے میں انسانیت کی تقسیم ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے. وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے امور ہے، وہ اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ تمسک ہے. لہذا یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ اردو بولنے والا ہے تو یہ ہمارے ممبر پر آ سکتا ہے، یہ پشتو بولنے والا ہے تو یہ ہمارے ممبر پر آ سکتا ہے، یہ سندھی بولنے والا ہے تو یہ ہماری قیادت سمجھا سکتا ہے. نہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائے من دعا علی العصبیت فلیس منی، جو عصبیت پر بلا دے وہ مردار اور ملعون ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. من قاتل العصبیت، درجنوں لوگوں کو کراچی کے اندر مار دیا گیا اور ہر تنظیم کے لوگوں نے اپنے ذوم میں یہ کہا یہ ہمارا شہید ہے. تو ان نام نہاد لیڈروں کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جنت کوئی تمہارے ابا کی بنایا ہوا مکان نہیں ہے، نہ گویا کہ ٹیکس کی رقم سے بنایا ہوا کوئی مکان ہے، یہ غصب کیا ہوا کوئی مکان ہے کہ جو تمہارا وزیر سائن کر دے گا تو اس میں شہادت کا رتبہ اس کو مل جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا من قاتل العصبیت فلیس منی، جو تعصب میں قتل کر دیے جاتے وہ ملعون اور مردار ہے، وہ شہید نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور فرمایا میں مات علی العصبیت فلیس منی، جو تعصب میں مار دیے جاتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے کہ تعصب کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، نسل کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، نسل کی گنجائش صرف تعارف کے لیے ہے، اور مقبولیت جو ہے وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے. یہ وہ چیز ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اصل روح ہے. جب تک ہم انسان کی تقسیم کو تقوی کی بنا پر نہیں لیں گے، اس وقت تک ہمیں ہمارے اندر نیکی کے حکم کرنے کی جرت ہی پیدا نہیں ہوگی، برائی سے باز رکھنے کی ہمارے اندر جرت ہی پیدا نہیں ہوگی، نہ ہم اس پر خود عمل کر سکیں گے نہ کسی کو عمل کرنے کی دعوت دیں گے. جب تک ہمارے اندر یہ فکر نہ آ جائے کہ اسلام نے جو انسانوں کی تقسیم کی ہے وہ نیکوکار اور بدکار کی صورت میں کی ہے. لہذا فرمایا جو نیکوکار ہے چاہے وہ تمہاری زبان بولنے والا نہیں ہے لیکن وہ مسلمان تمہارا قریبی دوست ہونا چاہیے. اور فرمایا اگر کوئی بدکار ہے چاہے تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے آپ کو اس سے دور کرو. تو لہذا اسلام کا یہ اصل فلسفہ میرے دوستو، ہمیں اپنی خشت اول بنانا ہے، پہلی اینٹ بنانا ہے کہ ہمارے لیے مقبولیت اور ہمارے لیے تمیز، ہمارے لیے افتخار اور ہمارے لیے ممتاز ہونے کا باعث دھن دولت مال نسب نہیں ہے بلکہ تقویٰ ہے. جب یہ بنیاد ہماری بن جائے گی پھر ہمیں خود پتا چل جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں تو اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. ہم باتیں بڑی بڑی کر گزرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں، لیکن جو بنیاد ہے اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے. تو بنیاد اس میں کیا ہے؟ تقویٰ. نیکوکاروں سے محبت کی جائے اور فساق اور فجار سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں سے دور رکھا جائے. یہ وہ کیفیت پیدا کرتی ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص سے قیامت کے دن پانچ چیزوں کا سوال کیا جائے گا. پہلی چیز اس سے یہ پوچھی جائے گی تجھے عمر دی تھی کہاں گوا دی،
جوانی کی مضبوطی تیرے بازوؤں کے اندر تھی، کس مال میں صرف کر دیا؟ تو عالم تھا، کہاں سے کتنا علم حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا؟ اور یہ بتا، تو مالدار تھا، پیسے کہاں سے لے کر آئے تھے؟ اور تو مالدار بنا کیسے تھا؟ اور تو نے اس پیسے کو خرچ کس پر کیا؟ سید عالم فرماتے ہیں کہ خاص ہو یا عام، کوئی بھی ان پانچ سوالوں سے بری نہیں ہوگا۔ لہذا ہمیں اپنے آپ سے شعور لینا چاہیے، اور عقل کے ناخن لیتے ہوئے ان پانچ سوالوں کی تیاری کے لیے، یہ جو دنیا جو ہے ایک امتحان گاہ ہے، یہ جو ہمیں رخصت کی پہلو ملی ہے، ان پانچ سوالوں کے جوابات ہم نے اپنی زندگی کی کتابوں کے اوپر تحریر کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شعور کی منزل سے واقف فرمائے، اور تقوی کی، تقوی کو اپنانے کی اور اہل تقوی کے ساتھ محبت قائم کرنے کی اللہ توفیق محمد فرمائے۔ فسق و فجور سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے، اور فجار سے اللہ رب العالمین ہمیں دوری عطا فرمائے۔ ہم سب مسلمان جو ایک صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، یہ صف میں کھڑا اس لیے کیا جاتا ہے کہ نہ اس میں کوئی مہاجر رہتا ہے، نہ کوئی پٹھان رہتا ہے، نہ کوئی سندھی رہتا ہے۔ فرمایا کہ بس جو مسلمان ایک دوسرے کے کاندھے کے ساتھ جس طرح جڑ کر کھڑا ہو گیا، اور جتنی محبت سے کھڑا ہوا، اس میں جتنی محبت ایک دوسرے کے لیے ہوگی، کشادگی ہوگی، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ مسجدوں میں بلا کر صفوں کی ترتیب، یہ ذہنی گھمنڈ کو ختم کرنے کے لیے، ذہنی تکبر کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ ذات پات کے فرق کو ختم کرنے کے لیے، آپ کو جمعۃ المبارکہ کے اندر اور پانچ نمازوں میں بلا کر ایک صف میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے ایک صف میں تم کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہیں اس بات کا اعتبار ہو جائے کہ قریب میں جو کھڑا ہے وہ رشتے میں تمہارا بھائی نہیں، لیکن تقوی میں تمہارا بھائی ضرور ہے، کہ جو اللہ رب العالمین کے حضور سر بسجود ہونے میں کھڑا ہوا ہے۔ لہذا ہمیں آخری بات میں یہاں پر کر کے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، صف میں بھی اگر کھڑے ہوں تو کاندھے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے بر ضرور، لیکن کاندھوں کے اندر نرمی ہونی چاہیے، یعنی دل کی نرمی ہمارے اعضاء کے اندر ہونی چاہیے۔ رکو کرتے وقت بھی ہمیں اتنا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے رکو کی حیثیت سے یا ہمارے جسمانی حیثیت سے ہمارے کسی بھائی کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچے، اور اس کے دل کے اندر برائی ہمارے لیے پیدا نہ ہو جائے۔ سجدے کے اندر جب جائیں تو اگر اجتہام ہوتا ہے، صفوں کے اندر کثرت ہوتی ہے، تو کوہنیوں کو پھیلانے کی بجائے قدرے اس کو سمیٹ لیا جائے تاکہ قریب مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے کہ صفوں میں لا کر کھڑا کرنا تو یہ اخوت اور محبت کے پیغام کو جاگر کرنا تھا۔ اگر ہم قریب کے بھائی اور اس طرف کے جو قریبی شخص ہے، اس کے احترام کو دل کے اندر نہیں لائیں گے تو صفوں میں کھڑا کرنے کا مقصد ہی مفقود ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس فکر کے ساتھ نمازیں پڑھنی چاہیے، اس فکر کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر تربیت رکھنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے گھروں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔